السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة بالقلب واللسان إلى يوم الدين. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله أمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. صدق الله العظيم. وقال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم: كل مولود يولد على فطرة الإسلام، أو كما قال عليه السلام. محترم بزرگو اور عزیز ساتھیوں، باپردہ سماعت کرنے والی اسلامی بہنوں، ابھی مفصل حضرت مفتی نوال الرحمان صاحب مدظہ العالی آپ حضرات سے مخاطب تھے. انشاءاللہ اب ہمارے بعد حضرت مولانا شاہ جلال الرحمان صاحب مدظہ العالی، اور پھر حضرت شاہ مولانا جمال الرحمان صاحب کے تفصیلی خطابات بھی ہوں گے، کیونکہ تعلیمات کے عنوان سے اصلاحی اور تربیتی لائن سے مسلسل پروگرام ہے. ڈٹ کے جم کے اگر بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ علوم سے استفادہ ہوگا، بے توجہی اور بے طلبی کے ساتھ علوم نہیں ملا سکتے. جو بات عرض کرنے کی ہے وہ ہمارے سلسلے کی تعلیمات میں وہ یہ عنوان ہے: عرفان نفس کا عرفان رب. آدمی کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے تاکہ اس کو اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان مل جائے، اور یہ جو پہچان ہے یہ بغیر اس کے عبادتیں عند اللہ مقبول اور معتبر نہیں. حدیث احسان میں آیا ہے، جسے حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، فرمایا: ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے. فان لم تکن تراہ، اور اگر تم نہیں دیکھتے تو کم سے کم درجے میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. فانہ یراک. اب مسئلہ یہ کہ ہم اسے دیکھیں تو کیسے دیکھیں، کیونکہ اس کے دیکھے بغیر عبادت نہیں، اور اگر اس کا دیکھنا نہیں ہو رہا ہے تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا علم ہمیں کیسے ملے گا؟ وہ یہ ٹاپک آج کا موضوع ہے، اور سمجھنے کے لیے اس کے اشارات دیے جائیں گے. فقط اعلیٰ جل شانہ نے کوئی بھی کام عبث نہیں فرمایا، بیکار نہیں بنایا. کوئی بھی کام کیا ہو اور وہ بیکار ہو نہیں سکتا. اب تعالیٰ جل شانہ نے ہر ذرے کائنات کے ذریعے سے یوں کہا کہ اس کے واسطے سے تم اپنے رب کو پہچانو. تقدیم دی جا سکتی ہے، قرآن کا حوالہ موجود ہے، پارے 20 کی ابتدائی آیات ہیں، توحید کا اسلوب سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ہم من خلق السماوات والارض، اچھا مجھے بتاؤ آسمانوں کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ نے پوچھا، اب ہم جواب دینا چاہیے، بتائیے کہ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہم من خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کو کس نے بنایا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمانوں سے بارشوں کو کس نے برسایا؟ اور پھر اللہ نے پوچھا ہے کہ ان زمینوں سے کھیتوں کا اگجانا یہ کون کرتا ہے، کس کے کرنے سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ اے اللہ، آپ یہ سب ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم ایک سوال کرتے ہیں عالم تخیل میں، اے اللہ آپ ہم سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اللہ جواب دیتے ہیں، تاکہ میرے بندے تو پیدا کرنے والے کو پہچان لے۔ اسی کو صوفیہ کرام کے ہاں اصطلاح میں ایک جملہ کہتے ہیں، صوفیہ کرام یوں بیان فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم کیا ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری جو حیت ہے، یہ حیولہ ہے، یہ جو جسم ہے، یہ کیا ہے؟ ابھی حضرت فرما رہے تھے نا کہ عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی، ہوا کے مجمعے کا نام جسم انسانی کا لوتھڑا۔ لیکن اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت اس جسم کی نہیں، اسی وجہ سے اس کے اندر نفس رکھا گیا، اور نفس کی پھر قسمیں رکھی گئی ہیں۔ ایک تو نفس امارہ بولتے ہیں، دوسرا نفس لوامہ ہے، تیسرے نفس ملہمہ ہے، چوتھے نفس مطمئنہ ہے، پانچویں نفس راضیہ ہے، اور چھٹے نفس مرضیہ ہے۔ یہ اپنے مراتب ہیں، لیکن یہ نفس امارہ سے لوامہ کیسے ہوگا، لوامہ سے ملہمہ کیسے ہوگا، ملہمہ سے مطمئنہ کیسے ہوگا، اور مطمئنہ سے راضیہ کیسے ہوگا، اور راضیہ سے مرضیہ کیسے ہوگا؟ اب یہ تو سیکھنا پڑے گا، ایک بیان میں یا ایک مجلس میں دعا نہیں چڑھا، اس کے لیے مستقل اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا پڑے گا، کسی کے حوالے کرنا پڑے گا، اور کسی کے ہاں جانوے ادب طے کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے یہ کھلتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ مجموعی طور پر ممکن ہم سے جتنا ہو سکا اس مجلس میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں علم و عمل کے سننے اور عمل کرنے والا بنائے۔ دوستو، ایک انسان پیدا ہو رہا ہے اور ایک انسان مر رہا ہے، اس کی یہ ساری زندگی گزر رہی ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیسے پیدا ہو گیا۔ صورت ظاہر میں عوام الناس کا، بلکہ خواص الناس کا حال یہ ہے، اکثریت کا، الا ماشاءاللہ جسے اللہ نے عرفان عطا فرمایا، وہ استثنائیت رکھتے ہیں۔ اکثریت سے آپ اگر پوچھتے ہیں کہ صاحب بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیا جواب ہوگا؟ عام سا جواب دیں گے، شادی ہو جائے گی، میاں بیوی کا ملاپ ہوگا اور اولاد ہو جائے گی۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ایسے کتنے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں؟ اب بتلائیے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ اگر تمہارا نظریہ، تمہارا زاویہ فکر اور تمہاری سوچ یہ کہتی ہے کہ میاں بیوی کا مل جانا اور زن و شو کا مل جانا اولاد کے پیدا ہونے کا سبب و ذریعہ ہے، تو ایسی ہزاروں عورتیں اور ہزاروں نوجوان جوڑے ہیں جن کی شادیاں ہو گئی لیکن اولاد نہیں، تو اب کیا جواب آپ دیں گے؟ میرے دوست، یہ عالم اسباب میں سے ایک سبب ہے، یہ اصل نہیں، یہ محل ہے، دیتے تو اللہ عز و جل کی ذات عالی سے، اللہ کے امر سے آتے ہیں، اللہ کے دینے سے ہوتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتے، اللہ چاہے تو ہوتے، کبھی اللہ اسباب کے محتاج نہیں۔ اور یہ سمجھایا قرآن مجید میں اللہ نے مضمون کو، اے لوگوں، تم سمجھتے ہو کیا تمہارا رب ماں باپ کا رکھنا لازم سمجھتا ہے یا محتاج ہے ماں باپ کا؟ اگر محتاج تھا یا ہے تو یہ بتاؤ کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے ہم نے پیدا کیا یا نہیں کیا؟ دلیل دی، قطعی ہے، قرآن شریف ہے، حوالہ ہے۔ اللہ نے یہ پوچھا ہے، ہم نے آدم کو پیدا کیا، آدم کا باپ کون ہے اور آدم کی ماں کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اچھا سام، پھر بغیر عورت کی اولاد نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے پھر پوچھا ہے، تم نے سبب کو اصل کیوں سمجھا ہوا ہے؟ سبب ہے، اصل نہیں ہے، اصل تو اللہ ہے۔ سبب یہ ہے کہ عورت ہو تو اللہ پیدا کر دیتے ہیں اس کے بطن سے، لیکن پوچھا ہے کہ اگر عورت نہ ہو تو کیا ہم پیدا نہیں کر سکتے؟ پھر حضرت حوا علیہ السلام کی مثال دی اور حضرت آدم علیہ السلام کی باری پسلی سے وجود عطا فرما دیا اور کہا کہ بتاؤ حوا کی امی کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پوری تاریخ اٹھائیے، پورے قرآن اٹھائیے، پوری حدیث اٹھائیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت آدم کی امی اور ابا کون ہے اور حضرت حوا کی اما کون ہے. اچھا صاحب، ایک اور چیز ہے کہ باپ کے بغیر اولاد کیسے ہو سکتی؟ اللہ نے پھر یہی سمجھایا کہ لوگوں، ہم محتاج سبب نہیں ہیں. کبھی کبھی ہم اپنے کرشمے دکھا دیتے ہیں، اور وہ نمونہ ہم نے حضرت عیسیٰ کی صورت میں دکھایا ہے. حضرت عیسیٰ کا ابا کون ہے؟ ثابت کر کے دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ. بعض بے وقوفوں نے تھوڑی سی حماقت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا کسی سے نکاح ہوا تھا اور ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے تھے، نعوذ باللہ من ذلک، اور وہ تفسیر میں حماقت کرنے گئے. اپنی طرف سے حماقت کرنے گئے تو ایسے الٹی پلٹی حرکتیں ہو جائیں. اپنی طرف سے حماقت نہیں کرنا، بڑوں کے تابع رہ کے کرنا، اس کے اندر خیر ہوتا ہے، کامیابی ہوتی. یہاں اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں. حضرت آدم کو پیدا کر کے یہ بتلایا اللہ ماں باپ کا محتاج نہیں. حضرت حوا کو پیدا کر کے بتلایا اللہ ماں کا محتاج نہیں. حضرت عیسیٰ کو پیدا کر کے بتلایا اللہ باپ کا محتاج نہیں. تو گویا اللہ محتاج نہیں، اللہ محتاج نہیں. پھر جو ہمارا نظریہ ہے یا جو ہمارا زاویہ فکر ہے یا جو ہماری سوچ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے مل جانے سے اولاد ہوتی ہے، تو یہ نظریہ اور یہ زاویہ فکر غلط. صحیح زاویہ فکر کیا ہے صاحب؟ اب قرآن شریف آپ کی رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، سلوک کے راستے میں چلنے کے لیے آپ کی معاونت کرتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم پیدا کرتے ہیں. کیسا پیدا کرتے؟ یہ جو جسم ظاہر ہے یہ عناصر اربعہ سے بنتا ہے. آپ نے ابھی سنا تھوڑی دیر پہلے بیان میں. اب ان عناصر اربعہ کے اندر اللہ عز و جل کا امر کیسے آتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھنا عالم تخیل میں ہے، آنکھوں سے تو دکھے گا نہیں آپ کو، میں بولوں گا آپ سنیں گے، سمجھنے کی بات ہوتی ہے، اسی کو دیکھنا کہتے ہیں. مان لو اسی میں عافیت، کیونکہ دلیل آپ کو قرآن کی دے کے جا رہا ہوں. تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ جب آسمانوں سے بارش ہوتی ہے اور آسمان سے سورج کی شعائیں پڑتی ہیں. یہاں سے ایک نقطہ لیجیے، عرفا کا، عارفین کا، یہ فرماتے ہیں کہ بارش مظہر جمالیات اور حرارت مظہر جلالیات. بارش مظہر جمالیات ہے اور سورج کی حرارت مظہر جلالیات. ایک اللہ کے جلال کا مظہر، دوسرے اللہ کے جمال کا مظہر. جب اللہ کے جلال اور جمال کا مظہر کسی شے پر ایک وقت میں پڑ جاتا ہے، پھر اس سے کمال ہوئے رہا ہوتا ہے. جب اللہ کا جلال اور اللہ کا جمال کسی شے پہ پڑتا ہے، اس سے پھر ایک کمال پیدا ہوتا ہے. اب یہ کمال کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ ادھر اللہ نے بارش برسائی اور ادھر سورج کی حرارت دی. اب وہ بارش زمین پہ گرنے کے بعد میں اجزاء میں منقسم ہو جاتی، پانی تقسیم ہو جاتا ہے. آپ اپنی آنکھوں سے ہزار مرتبہ دیکھ چکے ہوں گے، کہیں نالی میں چلے گیا جی، کہیں گٹر میں بہ گیا، کہیں زمین نے جذب کر لیا جی، اور کہیں زمین کا سینہ چیرتے ہوئے وہ سمندروں کی طرف جاتا ہے، یا یوں کہیے کنالوں کی طرف جاتا ہے، اور ان کنالوں کے راستے سے باغوں تک جاتا ہے، کھیتوں تک جاتا ہے، اور ان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے. یہ جو پانی جا رہا ہے، خود سے جا رہا ہے یا بھجایا جا رہا؟ یہ پانی خود سے نہیں جاتا، یہ پانی بھجایا جاتا ہے امر الہی کے ذریعے سے، اور اللہ کا امر اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے. جب اللہ امر دیتے ہیں کہ یہ پانی فلاں درخت کو پہنچنا ہے، اس قطرے میں اتنی طاقت نہیں کہ زمین کے اس ذرے میں جذب ہو جائے، اس قطرے کو بہتے ہوئے اس درخت تک جانا ہے جس درخت تک جانے کا اللہ نے امر فرمایا، ہوگا کیا اس سے؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں هو اللہ الخالق. اب اللہ عز و جل اس میں اپنی تجلیات ڈالنا شروع کر دیتے، وہاں سے اپنی پیدائش کا نظام کا آغاز فرماتے. جب اللہ اس پانی کے خطرے پر اپنے اس میں خالق اس میں مبدی کی تجلی ڈالتے ہدایت کرنے کے لیے کسی کام کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے اس میں مبدی کی تجلی ڈالتے تو وہ پانی کا خطرہ ایک درخت کی جڑ میں پہنچ کر ایسا مادہ بن جاتا ہے جس سے کلی بنتی ہے اور اس کلی سے پھول بنتا ہے اور اس پھول سے پھل بنتا ہے. کب ہوا؟ اس میں مبدی کی اللہ کی اس میں مبارک کی تجلی پڑھنے کے بعد. دوسرا مرحلہ آتا ہے جب وہ پھل بن جاتا ہے. آپ انار دیکھتے ہیں اس میں کتنے دانے ہوں گے؟ انار میں کتنے دانے ہوں گے؟ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو دانے مل جائیں. ہر دانے کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی، استعداد نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی، قابلیت نہیں ہوتی. کوئی ایک حصہ ہوتا ہے جس کے اندر استعداد، کیپیسٹی، صلاحیت، قابلیت، لیاقت ہوتی ہے. اس دانے پر حق تعالی جل شانہ اپنے اس میں بدیع کی تجلی ڈالتے ہیں. وہ کارآمد پھل بن جاتا ہے اور بازاروں میں آ جاتا ہے. جب وہ بازار میں آتا ہے تو بازار میں جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب مجھے یہ خریدنا ہے، اور آپ اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں، کسی کو چنا آپ نے رکھ دیا. مجھے بتائیے کہ آپ ایک پھل کو اسی ٹوکری سے چن رہے ہیں، ایک کو تو آپ تول میں ڈالتے ہیں، دوسرے کو تول میں نہیں ڈالتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سینس بولتے ہیں، اپنی حواس، قوت ادراکہ، دراکہ یا قوت عقلیہ. آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں لینا ہے کیونکہ یہ بظاہر اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، اور آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ لینا ہے. یہ ہماری سوچ ہے، ورنہ فی الحقیقت اس کے پیچھے اللہ کے فعال لما یرید ہونے کی تجلی کار فرما ہوتی ہے. اللہ نہیں چاہ رہے کہ تو اس کو اٹھائے، اس لیے تو اس کو اٹھاتا ہے، بازو رکھ دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے تو اس کو اٹھا کے تول میں ڈال لیتا. اب وہاں سے آپ نے لے لیا، گھر لائے، پورے پھل آپ اکیلے کھا جاتے، کوئی بھی نہیں کھاتا. ایک اما نے لے لیا، ایک بابا نے لے لیا، ایک بھائی نے لے لیا، ایک بہن نے لے لیا، ایک بیٹی نے لے لیا، ایک بیٹے نے لے لیا، ایک بیوی نے لے لیا، آپ کے نام میں ایک ہی تو آئے گا. اب وہ جو دانا ہے، جس دانے پر اللہ نے اس میں بدیع کی تجلی ڈالی ہوئی ہے، وہ اللہ آپ کے حق میں لا کر آپ کو کھلا رہا ہے. یہ اللہ کی شان ربوبیت بھی ہے، اور یہ اللہ کی تجلی رزاقیت بھی. جب آپ اسے کھا لیتے ہیں تو اندر جانے کے بعد میں وہی ایک دانہ پھر پانی میں منقسم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کو ہم نے پانی سے بنایا ہے، مم منی یمنا، پانی سے بنایا ہے، من نطفت اذا تمنا. قرآن شریف کے حوالے میں اللہ نے جو بتلایا کہ ہم نے پانی سے بنایا، باہر برسا تھا آسمان سے پانی، درخت میں آ کے بیج بن گیا، اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ آدمی کے اندر گیا تو پانی میں تقسیم ہو گیا. اب یہ پانی بھی پھر کئی اجزاء میں منقسم ہو جاتا ہے، آنکھ کا آنسو بھی بن جاتا ہے، پسینہ بھی بن جاتا ہے، جی منہ کا لعاب بھی بن جاتا ہے، اور اسی طرح جسم کے اندر پیشاب کا پانی بھی بن جاتا ہے، اور اسی طرح مادہ ودیہ اور مادہ مزیہ اور مادہ منویہ اور مادہ خون بن جاتا ہے. لیکن میرے دوستو، جس قطرے پر اللہ کے اس میں بدیع کی تجلی پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ قطرہ جب انسان کے اندرون میں پہنچتا ہے تو وہاں پر حق تعالی جل شانہ خون کے خطروں میں، ہر خطرہ قابل قبول نہیں ہوتا، سب خطرے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کوئی مادہ بنایا جا سکے، تو کسی ایک خطرے کو اللہ چن لیتے ہیں جس میں انسانی کے خون میں سے، اور اس قطرے پر اللہ کے اس میں خالق کی تجلی پڑتی. تو وہ مادہ خون مادہ منویہ بن کر پشت قدر میں پہنچ جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے سیلان بہنا، ایک ہوتا ہے انجماد. جب تک وہ پشت قدر میں ہوتا ہے اس میں انجماد ہوتا ہے. جب اللہ کے اس میں خالق کی تجلی پڑ جاتی ہے، پھر وہ پشت قدر سے نکل کر رحم مادر میں پہنچ جاتا ہے، تو حق تعالی جل شانہ اس کے اندر سیلان اور انجماد والی دونوں کیفیات کو رکھتے ہیں، جیسے انڈے کی زردی ہوتی. اس پر اپنے اسم باری کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کو ایک جلی میں اللہ محفوظ کر دیتے ہیں، جس کی حفاظت اپنے اسم حفیظ کی تجلی کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھتے ہوں گے کتنے ابوشان ہو جاتے ہیں، کتنے مسکیریج ہو جاتے ہیں، کتنے حادثات ہو جاتے ہیں، صاحب حمل تو ٹھہرا لیکن پھر ضائع ہو گئے۔ اگر اللہ کے اسم حفیظ کی تجلی اس کے پیچھے کار فرما نہ ہو تو پھر وہ باقی نہیں رہتا، وہاں اللہ عز و جل ایک جلی میں اس کو محفوظ کر دیتے ہیں اور اس پر اپنے اسم حفیظ کی تجلی چڑھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو رحم مادر میں پہنچا دیتے ہیں، اور رحم مادر کے دوسرے اندھیرے میں، جس کو قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، ہم نے اس کی پرورش ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں کی، پہلا اندھیرا وہ جلی کا ہونا، دوسرا اندھیرا رحم مادر کا ہونا، تیسرا اندھیرا شکم مادر کا ہونا۔ پہلے یعنی جلی پر اللہ کے اسم حفیظ کی تجلی، رحم مادر پر اللہ کے اسم حافظ کی تجلی، اور شکم مادر پر اللہ کے اسم محافظ کی تجلی ہو، پھر کہیں جا کے انہیں اندر محفوظ رہتا، اتنا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے، کائنات میں تم نے بڑے دعوے کیے ہیں، تم نے بڑا یعنی اسٹرکچر تیار کیا ہے، تعمیرات کا ایک نظام بنایا ہے، دنیا میں آپ نے پانیوں کے اندر بڑے بڑے برج قائم کر لیے ہیں، بڑی اونچی اونچی عمارتیں تم نے بنا لی ہیں۔ اللہ کا ایک دعویٰ ہے، تم میں سے کوئی کر کے دکھا سکتا ہو تو کر کے دکھا، ہم قسم کھائیں گے بلکہ کھا رہے ہیں کہ نہ آج تک کسی نے کیا، اور نہ رب ذوالجلال کی قسم قیامت تک کوئی ایسا کر سکے گا۔ کیا قسم ہے، کیا دعویٰ ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ پانی پہ تصویر بنا کے دکھاؤ، پانی پہ تصویر بنا کے دکھاؤ۔ کوئی ہے پانی پہ تصویر بنانے والا؟ آج تک کسی نے پانی پہ تصویر بنایا؟ کبھی پانی پہ تصویر نہیں بنتی۔ اللہ نے فرمایا ہم وہ ہیں جب ماں کے پیٹ میں رحم میں اس قطرے کو پہنچا دیتے ہیں تو اپنے اس میں مصور کی تجلی ڈالتے ہیں، تو وہی خطرہ جو پانی کی شکل میں تھا اب صورت انسانی میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے اس میں مصور کی تجلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تھا کیا پانی کا خطرہ، برسا تھا آسمان سے، تبکا تھا زمین پہ، پہنچا تھا درخت کی جڑ میں، بن گیا پھل کا دانا، اور پھر وہاں سے اللہ نے کیا بنا دیا اس کو، اپنی تجلیات کا مظہر بنا کر وہاں سے اسے نکالا، دوبارہ پیٹ میں پہنچایا تو بنا دیا پانی، اور اسی پانی کے خطروں میں خون بنایا، اور اسی خون کے خطرے سے مادہ منویہ کا خطرہ بنایا، اور اسی کو پھر اللہ نے رحم مادر میں پہنچایا، اور رحم مادر میں پانی کے اندر رب تعالی جل شانہ نے اس پانی کے خطرے پہ ایک انسان کی تصویر بنائی۔ آج ہم ہیں، جتنے نام ہیں، جتنی صورتیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری اسی پانی کے خطرے پہ بنی ہوئی، اللہ کے اس میں مصور کی تجلی پر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں للہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، لوگوں اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ایسے ہی نہیں ہیں، کوئی انسان ماں باپ کے مل جانے سے پیدا نہیں ہو گیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی اتنی قدرتیں کار فرما ہیں، اتنے کمالات کار فرما ہیں، اللہ کے جلالیات کار فرما ہیں، اللہ کے جمالیات کار فرما ہیں، ان کی تجلیات وابستہ ہیں، پھر کہیں جا کے ایک جسم انسانی نظر آ رہا ہے، ورنہ پھر حقیقت انسان کی حیثیت کیا ہے؟ یہیں پر ہم وہ نقطہ سمجھا رہے ہیں جو عارفین سمجھایا کرتے ہیں، من عرف نفسہ، لوگوں تمہاری حیثیت کیا ہے، لوگوں تمہاری اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اور ہماری حیثیت خون کا خطرہ تھی، خون کا خطرہ تھی، یا پانی جو آسمان سے ٹپکا اور زمین پہ گر گیا، اس پانی سے بڑھ کر ہماری حیثیت کچھ نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں لقد خلقنا الانسان من طين، خلقنا الانسان من طين، ہم نے ایک انسان کو پیدا کیا کھنکتی مٹی سے۔ یہ کھنکتی مٹی کہاں بنی؟ جب بارش کا پانی درخت کی جڑ میں پہنچا، آپ مٹی اٹھا کے دیکھیے، اس مٹی کی حیثیت ٹھیکرے کی جیسی ہو جاتی، نظر آ گیا آپ کو، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کھنکتی مٹی سے اللہ نے بنایا۔ کھنکتی مٹی کیسے ہوتی ہے؟ درخت کی جڑ میں جب پانی جائے، اور جب درخت اس کو سینچ لے، اس کے بعد جب اس کے اوپر وہ چلپیاں بن جاتی ہیں نا، چکنا چکنا حصہ بن جاتا ہے ٹیکری کے جیسا، اس میں تاکیں آ جاتی ہیں، اس کو کھنکتی مٹی کہتے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کھنکتی مٹی سے بنایا، پانی سے بنانے کی صورت بتلا دی، مٹی سے بنانے کی صورت بتلا دی. اب یہ جو آگ پانی اور ہوا کا نظام چل رہا ہے اس میں نے پہلے عرض کر دیا ایک جلالیات کا مظہر ہے ایک جمالیات کا مظہر ہے. جب تک کسی درخت کو سورج کی حرارت نہ ملے وہ پنپتا نہیں بڑھتا نہیں, جب تک پانی نہ ملے وہ بڑھتا نہیں, جب بڑھتا نہیں تو اس میں کلی نہیں ہوگی, کلی نہیں ہوگی تو پھول نہیں ہوگا, پھول نہیں ہوگا تو پن نہیں ہوگا. تو لازمی اجزاء میں سے ایک ہے کہ اللہ عناصر کو بھی رکھے تاکہ یہ جسم جس میں ظاہر بھی ہو اور اس کے اندرون میں قوتوں کے دینے کے لیے, اس کے اندرون میں کمالات کے پائے جانے کے لیے اور اس کے اندرون میں ان قوات عقلیہ کو بیدار کرنے کے لیے جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے خالق کو, اپنے مالک کو, اپنے حاکم کو, اپنے رب کو, اپنے معبود و الہ کو پہچان سکے, اللہ عز و جل روح کو ڈالنا چاہتے ہیں. اس روح کو ڈالنے کے لیے ایک انسانی ڈھانچہ تیار کر دیا جس میں مصور کی تجلی تک لا کر میں نے اس کو عرض کر دیا. اس سے بس نہیں ہو جاتا, بہت کچھ باقی ہے بھی. اللہ عز و جل کے 99 اسماء مبارکہ ایک انسان کے ساتھ ہر آن ہر سیکنڈ ہر لمحہ لگے ہوئے اور ہر آن اس تجلی کی پناہ بقا ہے. اب وہ جب وہ سبق آئیں گا تو اس وقت سن لینا, اس وقت تو صرف میں مضمون سمجھا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان لوتھڑا بن گیا جس کو قرآن نے کہا فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقا, نطفے کو ہم نے علقہ بنایا, فخلقنا العلقة مضغة, پھر اس کو ہم نے ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل دے دی. میرے دوستو اب میں یہ پوچھتا ہوں, میرا سوال, میرے تین چار سوال یہاں ہیں, اس کا جواب آپ اپنے ذہن میں سوچئے. میرا پہلا سوال یہ ہے کیا خون کا خطرہ پاک ہے, میرا پہلا سوال یہ ہے کیا خون کا خطرہ پاک ہے؟ نہیں. تو ہم بنے کس سے ہیں؟ خون کے خطرے سے. تو کیا ہم پاک ہو سکتے ہیں؟ پہلی دلیل. اب دوسرا سوال یہ ہے کیا مادہ منویہ پاک ہے؟ جب مادہ منویہ پاک نہیں تو ہم کس سے بنے ہوئے ہیں؟ مادہ منویہ سے. تو کیا ہم پاک ہو سکتے ہیں؟ اب تیسری دلیل. اب یہ مادہ منویہ جب رحم مادر میں پہنچ گیا تو مضغہ کی شکل اختیار کر لیا جس کو گوشت کا لوتھڑا کہتے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی ہے جو کچا گوشت کھا سکے؟ کوئی ہے طبیعت جس کی گوارا کرے کہ صاحب میں یہ کھا لوں گا؟ گوشت کو دیکھتے ہی کنراہٹ شروع ہو جاتی, جب تک کہ وہ پکے نہیں, اس میں مسالے لگے نہیں, اس وقت تک ہاتھ لگانے کو کوئی آدمی تیار نہیں. میرے دوستو ہماری حیثیت خون کا خطرہ, ہماری حیثیت مادہ منویہ کا خطرہ, ہماری حیثیت گوشت کا ایک لوتھڑا, اس سے ہٹ کے کچھ نہیں تھے ہم. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ, اے لوگوں تم اللہ کے فقیر تھے, فقیر ہو, فقیر رہو گے. اس سے ہٹ کر کوئی حیثیت ایک انسان کی نہیں. اس مضمون کو ذرا بھاری تھا, سمجھ میں نہیں آیا تھا. ہم نے حضرت سے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ حضرت یہ انسان جو ہے تصوف کی اصطلاحات میں ایک اصطلاح ہے محتاج محض ہونا, یہیں پر سمجھاتے ہیں کہ جب یہ لوتھڑا ہے نا گوشت کا یہ محتاج محض ہے. تو ہم نے پوچھا حضرت یہ محتاج محض کیسا ہے؟ تو ہمارے پیر طریقت والد بزرگوار حضرت شاہ مولانا کمال الرحمان صاحب مجد اللہ العالی اکثر جب سفر ہوتے ہیں تو اس وقت ایسے مضامین کو آنکھوں سے دکھا کر سمجھا دیتے ہیں. اسباب سفروں میں ساتھ رہنے کا علماء کے ساتھ یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم آ رہے تھے نواب صاحب کنڈے سے جا رہے تھے مولانا جمال الرحمان صاحب کے مکان پر, راستے میں آپ کو پرانا پل ملتا ہے, پرانے پل پر ایک دروازہ ہے, دروازے کے ہاں ایک بوڑھیا بیٹھی ہوئی رہتی ہے, آج کل نظر نہیں آ رہی ہے, کچھ دنوں تک بھی نظر آتی تھی. ہم نے جب پوچھا تھا کہ محتاج محض کسے کہتے ہیں تو اس وقت تو حضرت خاموش ہو گئے تھے, لیکن جب ہم جانے لگے تو راستے میں ہمیں سمجھانے کے لیے یاد دلایا آپ نے ایک بات پوچھی تھی محتاج محض کسے کہتے ہیں, ہم نے کہا کہ جی ہاں. تو اس کے بعد میں کہا کہ بہادر پورا چوراہے پہ دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا, اس کے ہاتھ میں چپا تھا, کہنے لگے صاحب یہ فقیر ہے, ساحل ہے, محتاج ہے, سوال کر رہا ہے. ہماری زبان سے لفظ محتاج نکلا تو پکڑ لیا حضرت نے, کہا کیا کہا؟ محتاج ہے. تو بس بات یہاں تک سمجھو, اس کے بعد آگے سمجھاؤں گا. کہنے لگے یہ آدمی محتاج ہے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب راستے میں ہماری یعنی تربیت ہو رہی, بھائی اس کے ہاتھ میں بھیک کا چپا ہے, وہ منہ سے سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو, میرے بھوکے بچوں کی دعا لگ جائے گی. اب اس طرح کے الفاظ جو ہے عموماً ساحلین کہتے ہیں, محتاج کہتے ہیں, تو اس سے اس کے احتیاج کا اظہار ہو رہا ہے. کہ اس کے اندر ایک کمال ہے, وہ کمال یہ ہے کہ یہ مانگ سکتا ہے, اس کو پورا محتاج نہیں بولتے. مانگ تو سک رہا ہے نا بھائی, ہاتھ میں بھیک کا چپا تو لے سکتا ہے اور بھیک کا کٹورا پھیلا کے آپ کو ندا لگا رہا ہے, زبان سے کہہ رہا ہے اور کچھ مانگ رہا ہے. اس کے اندر اس درجے تو کمال پایا جاتا, یہ اتنا محتاج نہیں ہے, اس سے زیادہ محتاج ایک انسان. ہم نے کہا کہ حضرت وہ کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی, وہ پرانے پل کا جو دروازہ ہے وہ نظر آیا, وہاں پر ایک بڑھیا کو دیکھا, بس تھوڑے سے پھٹے ہوئے کپڑے, چندیاں پڑی بھی ہیں اور غنود کی سی کیفیت ہے, بے ہوشی کا سا عالم ہے, مانگنے کے لیے منہ نہیں کھول رہا ہے اور بھیک کا چپا بھی اس کے پاس سیدھا سا نہیں ہے, وہی ایک ٹکڑا چادر کا اس کا پھٹا ہوا سامنے بچھا ہوا ہے. لوگ جاتے ہوئے پھینک رہے جا رہے ہیں, پھینک رہے جا رہے ہیں. حضرت نے ہمیں جب بتایا اور پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے, ہم نے کہا کہ یہ بھی محتاج ہے, یہ بھی تو محتاج ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ محتاج زیادہ محتاج ہے, وہ محتاج زیادہ محتاج تھا. ہم نے کہا یہ زیادہ ہے, کہ اس نے پکارا نہیں تو تمہیں پتا کیسے چلا, اس کے پاس بھیک کا چپا نہیں تمہیں پتا کیسے چلا. ایسے ہی اللہ جانتے ہیں ایک انسان کا کیا احتیاج ہے, جیسے تم اس کی حالت زار کو دیکھ کے یہ جانتے ہو یہ محتاج ہے اور اس سے زیادہ محتاج ہے جو مانگنے والا ہے, کیونکہ اس کی کیفیات اس کا اظہار کر رہی ہیں. ایک بندہ جب ایک مسئلے کی شکل میں ہے, اللہ کو معلوم ہے اس کا احتیاج کیا ہے, اس کو لو تھوڑا بننا احتیاج ہے, اسے لو تھوڑا بنا دیا ماں کے پیٹ کے اندر, اور اس کے بعد میں یہ دیکھا کہ اس کے اندر کمال نہیں ہے کہ اس جسم میں کوئی بڑھوتری ہو, اپنے اس میں مصور کی تجلی ڈال دی, اس کے احتیاج کی تکمیل فرما دی. اب اس کے بعد میں یہ دیکھا کہ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا دنیا میں آئے گا کوئی اسے پیار نہیں کرے گا. کوئی اگر پیدا ہو جائے, نہ آنکھ ہو نہ ناک ہو, نہ زبان ہو اور نہ سر ہو نہ پیر ہو, بس گوشت کا ایک ٹکڑا نکل جائے, کوئی ہے جو ماں اسے پیار کر لے, کوئی ہے باپ جو اسے پیار کر لے؟ کہا کہ نہیں, یہ محتاج ہے, اس احتیاج کو اللہ جانتے ہیں. اللہ نے اس احتیاج کی تکمیل کیا کی؟ اللہ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھا کہ اس کی زندگی کی ضرورت, زندگی کے بغیر آدمی کی حیثیت نہیں, اپنا امر داخل فرمایا, اس میں حی کی تجلی ڈالی. اللہ نے اس میں حی کی تجلی ڈالی, مردہ تھا زندہ ہو گیا. صرف زندہ ہونے سے کام نہیں چلتا, دیکھنے کی صلاحیت کی ضرورت تھی, اللہ نے اس میں بصیر کی تجلی ڈالی. بہرا ہو تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے اس میں سمیع کی تجلی ڈال دی. ارادے کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فعال لما یرید سے اپنے ارادے کی تجلی ڈال دی. قدرت نہ ہو چلنے پھرنے کی تو لملا لولا کہلائے گا, اللہ نے اس میں قدیر کی تجلی ڈال دی. جاہل رہے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اس میں علیم کی تجلی ڈال دی. بردبار نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ رسوائے زمانہ ہو جائے گا, اللہ نے اس میں حلیم کی تجلی ڈال دی. اگر اس میں محبت معدت نہ ہوگی تو پھر لوگوں سے ملے گا کیسے؟ رشتے ناطے والے اس کو منہ کیسے لگائیں گے؟ اللہ نے اس میں کریم کی تجلی ڈال دی. اب یہ تجلیات الہیہ ہیں جو ایک انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور وہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک پرورش پا رہا ہے, اور اس 9 مہینے اللہ کے اس میں مہیمن کی تجلی باہر پہرا دے رہی. 9 مہینے تک. اب اس کا اندازہ نہ آپ کو ہوگا نہ مجھے ہوگا, کیونکہ ہم اور آپ کبھی ماں نہیں بن سکتے. قسم خدا کی ہم کبھی ماں نہیں بن سکتے, ہم کو معلوم بھی نہیں ہوگا. ماں سے پوچھئے وہ درد کیا ہوتا ہے, ماں سے پوچھئے وہ احساس کیا ہوتا ہے, ماں سے پوچھئے وہ تکلیف کیا ہوتی ہے. جب تمہاری بیویوں کو بچہ ہونے لگے اس وقت پوچھئے, کم سے کم بیوی تو سمجھائے گی, صاحب ہاتھ نہیں لگانا, ذرا دور رہیے. کیوں صاحب؟ ارے میں تو تمہارا شوہر نامدار, تم تو مجھے اپنا سرتاج کہتی ہو. وہ بات اپنی جگہ, یہاں ایک مہمان ہے, تھوڑا سا تکلیف ہو جائے گی تو اس کو تکلیف ہو جائے گی. یہ وہ نہیں کہہ رہی ہے, اللہ کے اس میں مہیمن کی تجلی اس سے کہلوا رہی ہے. اب اس ماں کے پیٹ کے اندر اللہ اس بچے کی حفاظت کرنے کے لیے باہر سے اس میں مہیمن کی یعنی نگہبانی کی تجلی ڈالی. اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا فخرج فی الدنیا, اب دنیا میں نکل جا. اسی کو نبی علیہ السلام نے قرآن حدیث مبارکہ میں فرمایا, کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام, کیونکہ یہ بچہ جب پیدا ہوا ہے یہ اللہ کی تجلیات کا محور ہے, اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اس لیے جب یہ پیدا ہوا ہے تو فطرت اسلام پر ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، یا تو ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یا پھر یہ خود بڑا ہو کے فاسق و فاجر بن جاتا ہے، یہودی نصرانی مجوسی بن جاتا ہے، مرتد بن جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے۔ اللہ سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے دوست، پہچاننے کا زاویہ میں نے آپ کو دے دیا، کیسے پہچانیں گے؟ ہماری حیثیت خون کا خطرہ، ہماری حیثیت مادہ منویہ کا خطرہ، ہماری حیثیت گوشت کا لوتھڑا جسے کوئی منہ نہ لگا ہے، اور ایسی تجلی اللہ نے ڈالی ہے، کالا کلوٹا ڈامر کا ٹکڑا دکھتا، لیکن اما بولتی میرا چاند کا ٹکڑا ہے، بولتی کہ نہیں بولتی؟ یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ کے اس میں ودود کی تجلی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت حق تعالی جل شانہ اس پر اپنے اس میں ودود کی تجلی ڈالتے، محبتوں کے لٹانے والے، جب وہ تجلی اس بچے پر پڑتی ہے تو اس بچے کے چہرے کے اندر ایک نمکینی، ایک مٹھاس، ایک چاؤ، ایک لاڑ، ایک محبت، ایک چاہت پیدا ہو جاتی۔ اور یہ خاصہ ہے، پتہ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد کرنا پڑے گا آپ کو، یہ کس طرح ملا کرتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے اس وقت کیا ٹینشن تھا سب کو پتا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے قرآن مجید میں بارہا سنا ہوگا، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، اشارہ دیتا ہوں۔ اشارہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اما کو فکر ہو گئی، وہ یہ کہ اب فرعون کے لوگ آئیں گے اور اس بچے کو ذبح کر دیں گے، کیا ہوگا؟ اب اس بچے کو بچانا ہے، اللہ امر دے رہے ہیں کہ تم ہمارے احکامات کی اطاعت کرو، حفاظت ہمارے ذمے، تمہارے جلی میں تھا ہمارے اس میں حفیظ کی تجلی حفاظت کر رہی تھی، تمہارے رحم میں تھا ہمارے اس میں حافظ کی تجلی حفاظت کر رہی تھی، اور تمہارے پیٹ میں تھا تو ہمارے اس میں محافظ کی اور اس میں مہیمن کی تجلی کار فرما تھی۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، پیدا ہم کر رہے ہیں، حفاظت ہم کریں گے، تمہارے لیے امر یہ ہے کہ اسے صندوق میں ڈال دو، ہم پہنچائیں گے تمہارے دشمن کے گھر۔ اللہ کیا ہوگا، ہماری مرضی، ہم جو چاہے کریں، تم کو تو حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ لہذا بھیج دیا اللہ نے فرعون کے دربار۔ اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اس میں ودود کی تجلی ڈالی تھی، اور جو اس میں ودود کی تجلی کسی پر پڑتی ہے اس کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ قاتل جو قتل کرنے پر آمادہ ہو اس کے قلب کو بھی مؤدب سے اللہ پھیر دیتے ہیں۔ یہ محبت اللہ عز و جل بچے کے چہرے میں اس میں ودود کے ذریعے سے ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اسے پیار کرتی ہے، چاہے ڈامر کا ٹکڑا ہو اسے چاند کا ٹکڑا کہتی ہے۔ اب وہ باپ جو کبھی کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتا، چل ہوا کھا، باہر میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں بڑا، یہ میری استری ٹوٹ جائے گی، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اب وہ ایسے تماشے کرنے والا ہوتا ہے، بس پوچھو مت۔ لیکن جب بچہ ہوتا ہے نا، گود میں بٹھایا ہے، سلا رہا ہے، بچے نے پیشاب کر لیا، کہتا بچے کوئی بات نہیں، کیا ہوا صاحب، آپ کی تو استری ٹوٹ جاتی تھی تو بڑا غصہ آ جاتا تھا، آج بچے نے پیشاب کر دیا، آپ کے دل میں کوئی چبھن نہیں، آپ کے دل میں کوئی کڑھن نہیں، آپ کو کوئی غصہ نہیں آ رہا؟ کہتا کہ میرا بچہ ہے، تیرا بچہ ہے، تیرا بچہ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، اور وہ محبت بھی اللہ نے دی ہے۔ کیسے پتا چلا؟ اللہ نے ماں کے قلب پر اس میں رحمان کی تجلی ڈالی، اور باپ کے قلب پر اس میں رحیم کی تجلی ڈالی، اس رحمان اور رحیم کی تجلی کی وجہ سے تو اس بچے سے محبت کرنے پہ مجبور ہے۔ اگر تجلی نہ ہوتی، محبت نہ ہوتی، تجلی ہے، محبت ہے، لیکن جب یہ ماں باپ محبت کر کر کے اس بچے کو جوان کر دے، اب یہ بچہ کہتا ہے اماں وہ جو پرسوں آئی نا، مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے، تیری مجھے اب ضرورت نہیں ہے۔ 25 سال تک ماں سے گھساتا رہا، جب دودھ پینے کی چاہت ہوتی منہ سے بول نہیں سکتا تھا، ماں کیسے پلٹ جاتی تھی پتا ہے، اس اسم رحیم میں، اللہ کے اسم ربوبیت کی تجلی کی وجہ سے۔ اسم رحیم میں پھر ایک تجلی اللہ اور ڈالتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ ڈاکٹر سے تحقیق کیجئے، پھر میرے پاس آئیے، میں تصدیق کر دوں گا، قرآن شریف کا حوالہ دے کے بات کو سن لیجیے۔ بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے تک ماں کے سینے میں دودھ نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہو گیا، ماں کے سینے میں دودھ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے اسم رزاقیت کی تجلی سے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے دودھ آ جائے، لیکن موسم ہے بڑے جاڑے کا اور دودھ آ رہا ہو ٹھنڈا، بچے کو سردی ہو جائے گی،
اب کون اسے شفا دے گا، کون اس کو صحت دے گا، اس کا جسم کیسے بڑھے گا؟ جسم جب ٹھنڈے میں ہو، آپ خود دیکھیں گے جب ٹھنڈی لگ جاتی ہے، جاڑا ہو جاتا ہے، آدمی سکڑ جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، موسم سرما کا ہو، دودھ بھی ٹھنڈا مل رہا ہو، ایسی صورت میں ہوگا یہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بچہ سکڑ جائے گا، سمٹ جائے گا، اور اس بچے کو بڑھوتری نہیں ملے گی، وہ جسم بڑھے گا نہیں۔ تو جب جسم بڑھے گا نہیں تو جسم انسانی مکمل کیسے ہوگا؟ اب اس جسم انسانی کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور ضابطہ بنایا، اس میں رزاقیت کی تجلی کے ساتھ اللہ نے ربوبیت کا نظام چلایا۔ ربوبیت کہتے ہیں وقت واحد میں ضرورت کے مطابق اس ضرورت کو پورا کرنا۔ موسم جاڑے کا ہے، ماں کے سینے سے اللہ دودھ گرم نکال دے، موسم گرما کا ہے اللہ دودھ ٹھنڈا نکال دے، بچہ 40 دن کے اندر کا ہے، چھٹی کے اندر کا ہے، 6 دن کے اندر کا ہے، دودھ میں سیلان ہوتا ہے، اور جب 6 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے دودھ میں تھوڑا گاڑا پن شروع ہو جاتا ہے، جب 40 دن کا ہو جائے اس کے بعد میں ماں کا دودھ مزید گاڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کا کیا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے اسم رزاق کی اور اسم رب کی اور اسم رحمان کی تجلیات کار فرمائیں، جو اللہ عز و جل ماں کے دودھ کے واسطے سے اس بچے کے جسم کی پرورش کے لیے وجود عطا فرما رہے۔ اب جب یہ بچہ دودھ پی رہا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اب روٹی کی ضرورت پڑ گئی، 6 مہینے کا ہو گیا، اما کہتی ہے صاحب آپ کا بچہ 6 مہینے کا ہو گیا، ذرا 3 لیکس لے کے آئیے، اب یہ دودھ کافی نہیں ہوتا۔ اب بابا جا رہے صاحب، صبح سے شام تک پینڈل ماری، غم کے پینڈل چلائے، محنت کی، مزدوری کی، اور شام میں تھوڑا سا کچھ آیا، کہنے لگے کتنے پیسے جمع ہوئے؟ 60 روپیے۔ ارے 60 روپیے میں تو نہیں آتا، 80 روپیے کا ڈبا ہے۔ اچھا وہ میرے پاس پرسوں کے رکھے ہوئے تھوڑے تھے، وہ ملا کے لا لینا، یہاں ہمیں کھانے کو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہم ایک وقت تفاقہ کر لیں گے، لیکن بچے کو بھوکا نہیں چھوڑ سکتے۔ اب وہی ماں باپ 80 روپیے کا 1 سلیس کا ڈبا لا کر اس بچے کو کھلا رہے ہیں۔ ارے باپ نے 60 روپیے دن بھر کی بھاگ دوڑ اور محنت اور خون پسینہ ایک کر کے کمائے تھے، ایک جھٹکے میں کیسے نکال دیے، کیسے اس نے اس تکلیف کو گوارا کر لیا؟ اسی اللہ کے اسم رحمان اور اسم رحیم کی تجلی کی وجہ سے، کہ اللہ نے تیرے چہرے میں اسم ودود کی تجلی ڈال کر جو محبت، جو ملاطفت اور جو نمکینی تیرے چہرے میں، جو چاشنی تیرے چہرے میں پیدا کی ہے، وہ چاشنی محسوس کرتا ہے باپ اپنے قلب میں، اب اس کا قلب گوارا نہیں کرتا کہ میرا بچہ تو بھوکا ہو اور میرے جیب میں پیسے پڑے رہے ہیں۔ پھر جب یہ جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو ایسے بڑا نہیں ہو جاتا، اللہ کے اسم قوی کی تجلی سے، ہے نا، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، قرآن شریف میں ہے نہیں ہے، اللہ کے اسم قوی کی تجلی کی وجہ سے یہ جسم انسانی قوت پکڑتا ہے، جوانی ملتی ہے۔ جب جوانی کی منزلوں میں قدم رکھ رہا ہے تو اس وقت میں اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک تو ہے وہ جسم، اب غور کیجیے، ایک تو ہے وہ جسم جو خون سے منی بنا، منی سے ملغہ بنا، اور ملغے سے گوشت کا لوتھڑا بنا، اور گوشت کے لوتھڑے سے دنیا میں وجود پایا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے پہلے 3-4 سوال کر کے پوچھے تھے آپ سے، کیا تھا؟ ناپاک تھا۔ اسی مجموعے کا نام نفس امارہ، خون کا قطرہ، مادہ منویہ، ملغہ، گوشت کا لوتھڑا، جب یہ بن جائے مکمل اور یہ جب جوان ہو جائے تو سمجھیے کہ اس کے اندر نفس امارہ آ جاتا ہے، اسی کا مجموعہ نفس امارہ کہلاتا ہے۔ ایک طرف اللہ نے نفس امارہ کو اس کے ساتھ رکھا، دوسری طرف اپنی تجلیات کا پرتو ڈال کر روحانیت کا ایک نظام اس کے ساتھ رکھا ہوا، جس میں انسانی بھی چل رہا ہے، اللہ کے عوامر بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ اللہ کے عوامر کو منہج نظر رکھ کر اللہ کی اطاعت میں نبی کے طریقے پر زندگی کو گزارتا ہے، یا اپنے جسمانی تقاضوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کے مرحوز نظر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے؟ یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے، اپنے جسم کے تقاضے اسے یاد رہتے ہیں، روح کے تقاضے بھول جاتا ہے۔ جسم کا تقاضا کیا ہے؟ وقت ہو گیا، جسم کا تقاضا کیا ہے؟ وقت ہو گیا، کھانا چاہیے، کھانا نہیں دیے تو، کھانا نہیں دیے تو کمزور، بے ہوش ہوتا ہے, آنکھاں بند ہوتی ہے, اندھیری آتی ہے, چکر آنے لگ رہی ہے, اب گرے گا, جب گرے گا, ارے کوئی چائے بھی نہیں پوچھ رہا, کوئی بسکٹ کو بھی نہیں بول رہا, ارے کب سے کی بھکا ہوں, کوئی پوچھ کے نہیں دیکھ رہا, اتنا وقت ہو گیا, اب بیوی پہ ڈانٹ, اما پہ ڈانٹ, وہ بچی پہ ڈانٹ, ارے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا. تقاضا کیا ہے؟ صرف ایک جسم کا ہے نا, کیا محسوس کر رہا ہے؟ جسم کا ایک تقاضا پورا نہیں, کھانا نہیں ملا. جسم کا جب تقاضا پورا نہیں ہوتا ہے, جسم کا لاغر ہونا سمجھ میں آتا ہے. جب روح کے تقاضے پورے نہ ہوں تو روح کا کمزور ہونا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. جیسے جسم غذا کے نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے, ویسے روح عبادت کے نہ ملنے سے کمزور ہو جاتی ہے. جیسے جسم کی غذا, جسم چونکہ زمین سے بنا ہے, آگ پانی مٹی اور ہوا سے بنا ہے, تو اس کی غذا بھی آگ پانی مٹی اور ہوا سے بننے والی اشیاء ہیں. مجھے بتائیے, گیہوں کہاں سے بنتا ہے, چاول کہاں سے بنتا ہے, جوار کہاں سے بنتا ہے, معدنیاں, یہ سبزیاں کہاں سے بنتی ہیں؟ سب زمین سے اٹھتی ہے نا. چونکہ یہ جسم ایک مٹی سے بنا ہے, مٹی کی خواہشات کرتا ہے, مٹی سے پیدا ہونے والی چیزوں کو چاہتا ہے. تو جب اس کو مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں اس جسم کو دی جاتی ہیں, وہ جسم تندرست اور توانا رہتا ہے. لیکن مجھے بتاؤ, اس کے اندر, اس میں خالق کی تجلی, اس میں باری کی تجلی, اس میں حافظ محافظ اور اس میں مہیمن اور اس میں حفیظ کی تجلی, اس میں حی کی تجلی, اس میں علیم کی تجلی, اس میں ارادہ کی تجلی, اس میں قدیر کی تجلی, اس میں کلیم کی تجلی, اور اس میں جی قوت اور ارادے کی تجلی. یہ جو تجلیات ہیں, کہ یہ بھی زمین سے پیدا ہوئی ہیں, ان کا تعلق زمین سے نہیں ہے, یہ امر الہی سے ہے. اب اس امر الہی کی غذا کیسے ہوگی, اس روح کی غذا کیسے ہوگی؟ اللہ کے عوامر ہی اس کی غذا بنتے. جسم زمین سے بنا, جسم کی غذا زمین سے بنے گی. روح آسمان سے بنی, اللہ کے امر سے بنی ہے. اللہ کے عوامر کی تعمیل ہی اس روح کی غذا ہوتی ہے. اب اس روح کی غذا کیا ہے؟ اس روح کی غذا یہ ہے, آدمی نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکات دے, حج, یہ وہ احکامات قرآنیہ ہیں, یہ وہ احکامات شرعیہ ہیں جو اللہ عز و جل نے اپنے عوامر کی صورت میں اتارے ہیں. جب ایک بندہ اس کو پورا کرتا ہے تو روح کی غذا پوری ہوتی ہے. جیسے جسم کی غذا پوری نہ ہو جسم لاغر ہوتا ہے, ایسے ہی جب روح کی غذا پوری نہ ہو تو روح لاغر ہو جاتی ہے. اور جب جسم کی غذا مل جاتی ہے جسم تندرست رہتا ہے, ایسے ہی روح کو جب غذا مل جاتی ہے روح تندرست رہتی ہے. اب دونوں کے درمیان میں ایک امتیاز قائم رہتا ہے, ایک توازن رہتا ہے, ایک بیلنس رہتا ہے. ادھر جسم کھانا کھانے کے بعد میں خواہشات کی طرف چلتا ہے. اگر آپ نے عبادت بھی کی ہوگی تو روح آپ کو خواہشات کی طرف جانے سے روکے گی, یہ کہے گی نہیں, یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. اب آپ کو روح روکے گی, قدرت ملے گی, طاقت ملے گی, سپورٹ ملے گا, معاونت ملے گی, نصرت ملے گی. اور اگر روح اس قابل نہیں ہے, اس میں بیلنسنگ نہیں ہے, روح کمزور ہے اور جسم قوی ہے, جسم گناہ کی طرف چلے جائے گا, اس کو روکنے والا کوئی معاون نہیں ہوگا. اب اس کے اندر بیلنسنگ کو قائم رکھنے کے لیے جہاں ہم جسمانی تقاضوں کی تکمیل کی طرف چلتے ہیں, میرے دوست, وہیں روحانی تقاضوں کی تکمیل کی طرف چلنا چاہیے. اچھا صاحب, جسم کے بالغ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے, بولنے کی ضرورت نہیں. آدمی کا بالغ ہونا کیا ہے؟ مادہ منویہ کا نکلنا, آدمی کے بالغ ہونے کی نشانی. روح بھی بالغ ہوتی ہے, روح بھی جوان ہوتی ہے. روح کی جوانی یہ ہے آدمی کی میں نکلنا, انا نکلنا. جسم کی جوانی کی علامت مادہ منویہ کا نکلنا, روح کی جوانی کی علامت آدمی کی انا کا نکلنا. جب انا رہے گی, میں پن رہے گا, دنیا میں بھی بے عزت ہوگا, آخرت میں بھی بے عزت ہوگا. اس لیے کہ میں تو صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے, اللہ کے غیر کے لیے صرف. اس میں کچھ چیزوں کی استثنائیت بھی ہے. اب وہاں پر میں اور میرا بولنا پڑتا ہے تو امانت کے دائرے میں رہتے ہوئے احتیاط کے ساتھ اس کے تقاضوں کو ملحوظ نظر رکھ کے بولنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر کھانا کھایا تو اللہ کھایا بولتے کیا, میں اس کھایا بولتے, تو یہاں پر میں بولنا پڑتا. بیوی ہے وہ تو اللہ کی ہے بولتے کیا, میری ہے بولنا پڑتا. تو کہیں بولنا پڑتا ہے میری ہے مگر اللہ کے دینے سے, میں کھایا مگر اللہ کے کھلانے سے. یہ استعذاب لازم ہوتا ہے. اس کے بغیر اگر یہ بولنا ہے کہ میں اور میرا, تو صریح شرک ہے سالکین کے لیے اور بڑی رکاوٹ ہے اس میدان میں ترقی میں. جس کی انا نہیں نکلی
وہ ابھی سالک نہیں بنا. پہلے میں نکلنا پڑے گا. اور یہ میں کیسے نکلتی ہے؟ اتنی آسانی سے یہ میں نہیں نکلتی, انا نہیں نکلتی.
حضرت محی الدین ابن عربی کے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ سالک کے پاس ایک چیز سب سے آخر میں نکلنے والی جو ہے وہ انسان کی میں انا, اور اتنا ہی جلدی ریٹرن بھی ہو جاتی ہے, اتنا ہی جلدی ریٹرن بھی ہو جاتی, جاتے آ جاتی. اور اس کے پورا نکلنے کا کلی یقین کس کو نہیں, جب انہیں گئی بھی ہے نا اسی وقت میں اپنے نفس کو اطاعت پر آمادہ کر لینے کا نام نفس لوامہ ہے. جب آدمی اپنی مرضیات کو اپنے نبی کی مرضیات پر قربان کر دیتا ہے, اپنے شیخ کی مرضیات پر قربان کر دیتا ہے, اپنے رب کی مرضیات پر قربان کر دیتا ہے, اپنی انا کو مٹا کر دین کو ملحوظ نظر رکھتا ہے, قرآن و سنت کو پیش نظر رکھتا ہے, پھر ہوتا یہ ہے کہ اس آدمی کے اندرون میں حق تعالی جل شانہ ایک نفس قائم فرماتے ہیں جس کا نام ملہمہ ہے, جو الہام کرتا ہے. الہام کیا کرتا ہے؟ اب اس کے اندر بھی پھر اجزاء ہیں, اب کھولتے بیٹھے تو ایک لمبی تفصیل ہے. الہام کی پھر کئی قسمیں ہیں, اس کو قطرات سے بھی تعبیر کرتے ہیں. خیالات کا آنا, الہام ایک عرف عام میں یوں سمجھیے خیالات کا آنا. اب اس کو صوفیاء کرام خطرات سے بھی تعبیر کرتے. خطرات کی پھر چار قسمیں ہیں. ایک قطرہ رحمانی, دوسرے قطرہ ملکی, تیسرے قطرہ شیطانی, چوتھے قطرہ نفسانی. کتنی قسمیں ہو گئی؟ قطرہ رحمانی, قطرہ ملکی, قطرہ شیطانی, قطرہ نفسانی. اب میرے دوستو جب اس منزل میں کوئی سالک ہوتا ہے اس کو دو طرح کے خطرات لاحق ہوتے ہیں, الہام ہوتے رہتے. ایک خطرہ اس کے نفس کی طرف سے ہوتے رہتا, شیطان کی طرف سے ہوتے رہتا ہے, خواہش میں آیا کہ صاحب بدنگاہی کر لو, فوری دوسرا خیال آتا ہے کہ نہیں صاحب غلط ہے, کسی کی بہن ہوگی, کوئی میری بہن کو دیکھا تو اچھا رہتا کیا, خیال آتا نہیں آتا. یہ جو خیال آ رہا ہے ایک طرف بدنگاہی کا خیال, اس خیال کو خیال شیطانی بھی کہتے ہیں اور اس کو وہم بھی کہتے ہیں اور اس کو الہام بھی کہتے ہیں, لیکن شیطان کی طرف. اب دوسری طرف سے جو خیال آ رہا ہے کہ نہیں صاحب بدنگاہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کسی کی بہن ہے اور کوئی میری بہن کو دیکھا تو اچھا نہیں رہتا ہے, اس کو قطرہ ملکی کہتے ہیں. فرشتہ ہوتا ہے جو آپ کو الہام کرتا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا جسم اور روح دونوں بیلنسنگ میں ہوں, متوازن ہوں, دونوں میں توازن قائم ہو, جہاں آپ جسم کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوں وہیں روح کے تقاضوں کو بھی ملحوظ نظر رکھ رہے ہوں, تب یہ ہوتا ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے خیال ڈالا اور آپ نے بدنگاہی کر لی. جب بدنگاہی ہو گئی تو اس کو خطرہ نفسانی بولتے. جب بدنگاہی ہو گئی, خالی خیال آیا, بدنگاہی کرنا, فلم دیکھنا, خیال آیا, اس کو خطرہ شیطانی بولتے. جا کے دیکھ لیا, اس کو خطرہ نفسانی بولتے. ایک خیال آیا بدنگاہی نہیں کرنا, اس کو قطرہ ملکی بولتے. پھر اس پر خیال پر جم گیا, نہیں ہرگز نہیں دیکھوں گا چاہے کچھ ہو جائے, اس کو قطرہ رحمانی بولتے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب جسم اور روح دونوں متوازن ہوں, دونوں کے درمیان میں توازن قائم ہو, اور دونوں کے درمیان میں توازن قائم رہتا ہے اس وقت میں جب انسان کو یہ استحضار ہو کہ جہاں یہ جسم مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ میرے اللہ کی امانت ہے, اگر میں اس امانت کا صحیح استعمال کروں تو عند اللہ ثواب کو مستحق ٹھہروں گا, اور اگر میں اس امانت کا غلط استعمال کروں تو عند اللہ مسئول ہو جاؤں گا. اگر اللہ کے یہاں مسئول ہو گیا تو میں اللہ کو کس چیز کا جواب دے سکوں گا, کون سی چیز کا جواب دے سکتا ہوں؟ اللہ نے اگر یہ ضابطہ بنایا ہوتا, ایک قانون بنایا ہوتا کہ اگر کسی آدمی نے بدنگاہی کی میں اس کی آنکھیں سلب کر لوں گا, کوئی بدنگاہی کر سکتا؟ اگر اللہ نے یہ ضابطہ دیا ہوتا کوئی بدسماعتی کی تو میں اس کے کان چھین لوں گا, کوئی گناہ سن سکتا؟ اگر اللہ نے یہ ضابطہ دیا ہوتا کہ کوئی گالی دیتا میں اس کی زبان ختم کر دوں گا, کوئی گالی دیتا, کسی کی غیبت ہوتی؟ ہرگز نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے دی ہے, دینے کے بعد میں اختیار دیا, اختیار دینے کے بعد میں نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو مبعوث فرمایا, اور اس کے بعد میں کیا چاہا ہے؟ اس کے بعد یہ چاہا ہے اور لوگوں ایسے چلو جیسے میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہو. اب اگر تم ان کے طرز عمل کو اپناتے ہو تو تمہاری زندگی کامیاب ہے, کیونکہ یہ وہ ہیں
جو ہمارے منشے کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے آنے والے، اگر یہ ہمارے منشے کے مطابق زندگی کو لے کے آ رہے ہیں تو وہ نفس راضیہ ہے، وہ راضی ہے ہمارے طریقے، اور ان کے اس طرح کرنے کو ہم نے نفس مرضیہ بنایا ہے، آمادہ کر لیا ہم نے اس کو، جب وہ آمادہ ہے تو اسی نفس کو مجموعی طور پر نفس مطمئنہ بولتے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ.
بات قریب الختم ہے، حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب متذلل العالی بھی تشریف لا چکے ہیں، اس میں ابھی حضرت مولانا شاہ جلال الرحمن صاحب متذلل العالی کا بھی خطاب ہونا ہے، 10 منٹ کے اندر مجھے بات ختم کرنی ہے، اور مضمون تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کے پلے پڑ گیا ہو گیا، اور اگر باؤنس ہو گیا ہو گیا تو پھر کبھی سن لیجئے گا. اس وقت تو صرف اتنا ذہن میں رکھے، میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی مفتی صاحب کے حوالے سے، مفتی صاحب نے اپنے تصوف کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح کو بیان فرمایا تھا، وہ یہ کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، میں نے اس کی تشریح کی ہے، جس میں انسانی جو ہے یہ عرفان نفس کی تعلیم دیتا ہے، اور اس میں جو تجلیات الہیہ ہیں یہ عرفان رب کی تعلیم، فقد عرف ربہ، جسم کو پہچان لو اور یہ کیسا بنا ہے یہ جان لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے. جب یہ مضمون سمجھ میں آ گیا تو جب یہ جسم جوان ہے اور بیلنسنگ میں ہے تو اس وقت میں 4 طرح کی چیزیں میں نے عرض کی، جس کو خطرات اور نفس ملہمہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور بتلایا یہ گیا ہے کہ اس میں خطرات کی 4 قسمیں ہیں، خطرات رحمانیہ، خطرات ملکوتیہ، اور خطرات شیطانیہ، اور خطرات نفسانیہ. خطرہ شیطانی وہ ہے کہ برائی کا خیال آئے اور اگر برائی کر لے تو وہ خطرہ نفسانیہ، اور اگر نیکی کا خیال آئے تو وہ خطرہ ملکوتیہ، اور اگر نیکی ہو جائے اس سے تو وہ خطرہ رحمانیہ ہوتا ہے، اسی کو الہام بھی بولتے ہیں، یہی سے بدایت وحی ہوتی ہے، اللہ پاک کا نظام شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد. اب وہاں چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے نا، نبوت کا دروازہ بند ہے، اس واسطے حضرت کو الہام ہوا بولتے ہیں، کشف ہوا بولتے ہیں، یہی سے کرامت کا باب شروع ہوتا ہے، یہی سے کشف کا باب شروع ہوتا ہے، یہی سے الہام کا باب شروع ہوتا ہے. اب یہیں سے یعنی اس کی ترقی کے بعد مقام شہادت ہے، مقام صدیقیت ہے، اور صدیقیت کے بعد مقام نبوت ہے، اور مقام نبوت میں وحی کا آغاز ہوتا ہے. چونکہ نبوت ختم ہو گئی اس لیے وحی تو نہیں آئے گی، لیکن الہام نہیں رکے گا، الحمدللہ الہام کا اللہ نے بھی راستہ کھلا رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی جسم اور روح کے تقاضوں کو سمجھے، اور جسم اور روح کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے. جسم اور روح کے تقاضوں کو پوری طرح پورا کرنے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو عرفان رسول بھی کہتے ہیں. اب اس کا ایک الگ عنوان ہے کہ عرفان رسول کیا ہے، کس طرح اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور جسد ظاہرہ کیا ہے، روح باطنہ کیا ہے، حقیقت محمدیہ کیا ہے، کبھی انشاءاللہ پھر تفصیل سے موقع رہا تو عرض کریں گے. اس وقت تو صرف اجمالی طور پر آخری جو میں نے خطبہ مسنونہ میں آیتیں پڑھی ہیں اس کی تکمیل کے لیے بات بھی اجمالی طور پر ذہن میں رہے اس لیے، اور چونکہ اکثر و بیشتر سورہ وتین نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں تو یہ مضمون ذہن میں آ جائے، اس لیے میں نے خطبہ مسنونہ میں سورہ وتین کی آیتیں پڑھی. وتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس کے اندر جسم اور روح کے دونوں اشارہ، تین کے ذریعے سے اللہ نے پھل کے اندرون سے کس طرح قدرتیں پیدا کرتے ہیں، ایک انسان کی پیدائش کے اثرات اور ثمرات کیسے پیدا کرتے ہیں، وہ نشانیاں. زیتون پانی کے مادے سے ہے، اور پھر طور سینین نبات جی جمادات کے مادے سے ہے، اور ھذا البلد الامین بھی جمادات کے مادے سے ہے، لیکن انسان کا چونکہ مرکز وہ ہے، قبلہ وہ ہے، اس وجہ سے اس کا تذکرہ وہاں پر ہے. اس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھالا. کس بہترین سانچے میں ڈھالا ہے؟ وہ تجلیات اللہ کے اسماء مبارکہ جو میں نے عرض کیے ہیں، وہ اگر ذہن میں ہو تو وہ بہترین سانچہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں ڈھالا ہے. اللہ کرے کہ ہماری جو بچی کچی زندگی ہے طریقہ مستقبی پہ گزارنے کی ہمیں سعادت مل جائے، اور ہم دنیا اور آخرت کی زندگی میں بامراد ہو جائیں. اللہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا شاہ جلال الرحمن صاحب مدد اللہ العالی سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہمیں علم استفادے کا موقع عنایت کرو.